حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى فطرته وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلى الله
عليه وسلم.
اگر کہ ہمارے برادر محترم، میرے بیان سے پہلے یہ وضاحت کر دی تھی، بہت طولانی سفر طے کر کے تقریباً 35 سے 40 گھنٹے کی یہ فلائٹ ہوتی میں یہاں پہ آیا، مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کا مسئلہ نہیں، میں ایک دن پہلے بھی آ سکتا تھا. دیکھ، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں سفر حج سے واپس پہنچا ہوں، اور سفر حج کے بعد ایام عزا کے اس پہلے عشرے جب میں آیا تو جو میرا عنوان ہے اس سال کے اس عشرے 1432 ہجری یا 1432 ہجری کا یہ پہلا عشرہ جس کا عنوان ہے، تو غالباً حج سے واپسی سے زیادہ بہتر اور کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس سال جو عنوان مجھے دیا گیا اور میں نے بھی اسے قبول کیا، وہ ہے ولایت. ولایت ایک ایسا عنوان کہ میں نے عرض کیا رہا کہ جب کوئی حج سے واپس آ رہا ہو، حج کر کے آ رہا ہو، وہی ولایت کے عنوان کا مزہ لے سکتا ہے، چاہے بیان کر رہا ہو چاہے وہ سن رہا ہو. لیکن ولایت ایک بہت بڑا عنوان، ولایت کی بہت سی قسم ہے. ایک ہدایت والی ولایت ہوتی ہے اور ایک گمراہی والی کی ولایت ہوتی ہے. آیت الکرسی، جس کے بعد کی دو آیتیں اور ساتھ میں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، اللہ علی الذی، اور دوسری جانے تاغوت کے بارے میں بھی تذکرہ ہے کہ وہ بھی کسی کا ولی ہوتا. لیکن ہدایت والی ولایت میں بھی ایک اللہ کی ولایت ہے، ایک رسول کی ولایت ہے، ایک امام مبین اور امام معصوم کی ولایت ہے. اور جب ان تمام ولایتوں کو سمجھیں گے تو آخری مرحلے میں ولایت فضل بھی آتی. لیکن آج تو پہلا دن، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے انداز سے اپنے موقع پہ آتی رہیں گی. ولایت کے حوالے سے بہت ہی مختصر ایک جملہ کہوں، تاکہ اس عنوان کا ایام عزا کے پہلے عشرے سے بھی کوئی ربط بنے. ستار سید الشہداء کے بارے میں بہت ہی مختصر ایک جملہ یہ کہا گیا، دو جملے ایسے ہیں کہ جس میں پوری تاریخ کو سمیٹ کر علماء نے جمع کر دیا. پہلا جملہ اس وقت میں کم از کم پہلی مجلس میں بیان نہیں کرنا جا رہا، لیکن وہ یہی تو یہ مت سمجھنا کہ آقا حسین کربلا میں شہید کیے. کربلا میں تو جا کے یہ عمل ہوا ہوا، شہادت حسین کی بنیادیں بہت پہلے سے ڈال دی گئی تھی. اور یہ ایسا تاریخی جملہ کہ اگر میں اس کو اسی انداز سے عربی میں پڑھتا جس طرح علماء نے لکھا ہے تو زیادہ لطف و مزہ آتا. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اگر موضوع میں گنجائش ہو تو میں اس طرف جاؤں گا. ایک وہ جملہ کربلا کے اندر آقا حسین کی شہادت کے عمل کو مکمل کیا گیا، شروع نہیں کیا گیا، بہت پہلے اس کی بنیادیں پڑ چکی. اور دوسری بات یہ کہ سردار سید الشہداء قربان ولایت سرکار سید الشہداء شہید ولایت، یہ ولایت تھی کہ جس کی وجہ سے آقا حسین کو کربلا میں اپنی جان دینا پڑی، اور انشاءاللہ اسی جملے کی وضاحت ایام اعضا اور اپنا عنوان ولایت اس کے تحت کرو. لیکن آقا حسین سرکار سید الشہداء امام مظلوم وہ تو ہیں شہید ولایت، ولایت کی وجہ سے حسین شہید کیے گئے، مگر دنیا کے موجودہ حالات اگر آپ کے سامنے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ کہنا بہت ضروری کہ اپنے دشمن کو گمراہ سمجھیے، جہنمی سمجھیے، مردود بارگاہ الہی سمجھیے، لیکن بے وقوف نہ سمجھیے. ٹھیک ہے، مولا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے دشمن، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس عقل ہے، دل کا نوکرا مکاری ہے، ایک عیاری ہے، ایک چالاکی ہے، لیکن مہارا مکار صحیح، عیار صحیح، چالاک صحیح. یہ خیال نہ کیجیے گا کہ وہ احمق ہے یا بے وقوف. اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم اور آپ کو اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے، ہمارا دشمن ایک ایک چیز پہ غور کرتا. اور آج کی یہ جو 21st century اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز ایک سائنس بن گئی ہے، ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک جملہ، ہمارا ایک ایک اجتماع پتا نہیں کہاں کہاں اس کو مانیٹر کیا جاتا اور اس کا ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب میں اس بات کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا کہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، بہت ہی مختصر بات. 1400 سال سے شیعہ خون دے رہی کربلا یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے اتنا بڑا ہدایت کا ذریعہ، لیکن کربلا سے لے کے آج تک کربلا کی پیروی کرنے والے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اپنا خون دھیتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ بیان ہے کبھی تم کو مال تم پاپو نہ پاپو. اے کربلا والو، تمہاری شہادت ہم غم ضرور بنائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ تمہیں نقصان ہو گیا، اس لیے غم اس بات میں بنائیں گے کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور اپنی جان راہ خدا میں دے کر جو کامیابی تم نے حاصل کی وہ کامیابی ہم بھی حاصل کرتے. جس قوم کا مزاج یہ، جس قوم کے جینز میں یہ بات شامل ہو گئی، جس قوم کا عقیدہ یہ ہو، وہ نہ اپنا خون دینے سے گھبراتی، نہ اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانے سے پریشان ہوتی، نہ شہادتیں کبھی اس کو ڈیمورلائز کرتی. مگر ہمارا ایک دشمن بھی تو ہے نا، اور ایک تسلسل کے ساتھ پورے 1400 سال اگر ہمیں معصومین کی ہدایت رہی تو ہمارا دشمن بھی ایک تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے، وہ نام الگ الگ ہوں گے، کبھی بنو میاں بن گیا، کبھی بنو عباس بن گیا، کبھی آج کل کے دشمن، لیکن طریقہ کار سب کا ایک ہی، ان کو مٹا دا، ان کا خاتمہ کرتا. اور دیکھیں وہ پریشان دنیا کتنی قومیں ایسی ہیں جب ان کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کیا گیا تو نام و نشان مٹ گئے. دنیا میں کتنے مذہب ایسے ہیں جب انہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ آج تاریخ کی کتابوں میں جو ہیں دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ہمارا دشمن تھوڑی دیر کے دشمن کے ذہن سے سوچ پھر یہ دیکھ رہا کہ 1400 سال کو ہم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہم ان کا خون بہا رہے ہیں، ہم ان کے گھر کے گھر تباہ کر رہے ہیں، ہم ان کے رزق اور روزی کے ذرائع ختم کر رہے ہیں، ہم ان کے جوانوں کو مسلسل شہید کیے جا رہے ہیں. یہ عجیب والدین ہے کہ اپنے جوانوں کے لاشیں اس طرح اٹھا رہے کہ دیکھنے والے تھک گئے، مگر نہ کبھی ان کا حوصلہ پست ہوا، نہ کبھی ان کا نام و نشان مٹنے کے آثار پیدا ہوئے. تاریخ میں جتنا خون ہم نے دیا، جتنے مظالم ہم پر ہوئے، جس طرح کا ٹارچر ہم نے برداشت کیا، آج تک نہ کسی مذہب والے کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا اور نہ ہی آج تک کسی قوم پہ یہ مراحل آئے. آپ الحمدللہ ہو سکتا کہ اپنے اس ماحول میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کر رہے ہیں، لیکن ہیں تو آپ اسی برادری کے ایک آدمی جو قدیری برادری کہلاتی ہے، کہ اگر پاکستان میں ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر عاشورے کے جلوس پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر چہلوں کے جلوس پہ شرکت کرنے والوں کی بس پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر 21 رمضان کو کربلا دانشہ لاہور کے اندر دشمنان اہل بیت نے حملے کیے، اگر الخص کی ریلی میں کوئٹہ میں حملے ہوئے، تو آپ کو اس کا غم نہ ہو؟ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا. آپ حضرات میں اس کا اثر نہ پہنچے، مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا. شیخ سعدی نے تمام انسانوں کے لیے کہا ہوگا، لیکن صاحبان ایمان کی حد تک یہ بات صحیح ہے. ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو چوٹ لگے یا ایک حصے کو تکلیف پہنچے، پورا جسم اس سے متاثر ہوتا. میں اس وقت آپ کے درمیان نہیں تھا، لیکن پتا نہیں کیوں مجھے یقین ہو رہا کہ جس وقت آپ کو یہ اطلاع ملی ہو کہ جہلوں کے دلوں پہ اس انداز سے حملہ ہوا، اس دن شاید آپ کے گھر میں اتنا ہی سوگ منایا جا رہا ہوگا جتنا ان لوگوں کے گھروں میں. جس دن آپ کو یہ اطلاع ملی ہو کہ آج 21 رمضان مولانا کی شہادت میں نکلنے والے جلوس میں اس طرح سے سوسائڈ بامبنگ ہوئی، تو جس طریقے سے وہ گھر والے غم محسوس کر رہے ہیں، پتا نہیں میرا دن آپ کے بارے میں بھی گواہی دے رہا کہ آپ ہزاروں میل دور یہاں پہ بیٹھ کر یہ غم ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں کہ جیسے آپ کے گھر میں یہ غم آیا. لیکن میرا سوال یہ نہیں کہ آپ اس وقت اپنی کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا سوال یہ کہ ہمارا دشمن یہ سارے واقعات کو دیکھتا، جب جو کہ یہاں اکثر لوگ وہ ہیں جو انڈیا یا پاکستان کے ہیں، بلکہ پاکستان والوں سے زیادہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو آپ کو تو فوراً فون کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اطلاع ملی، اور پھر فوراً یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ جب کبھی کسی مجلس یا جلوس یا ریلی اس انداز کا حملہ ہوگا، میں بہت سی باتیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن گزشتہ 10 سال کے اسی دنیا اور اسی دنیا سے میری مراد ہے اسی ویسٹرن دنیا، اگر اس انداز کو کوئی واقعہ ہو تو لوگ اس طرح سے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے شہروں پہ اور ایسے رونق والے شہروں کے قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا ہوگا. گھر سے نکلتے ہوئے لوگ گھر میں رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گئے. لیکن آپ اپنے وطن میں اگر کبھی ایسے کسی موقع پر تھے اور اگر نہ بھی تھے تو اطلاع آپ کو ملی ہو، جب ایک مجلس کے اندر اس انداز کا کوئی واقعہ ہو تو اس کے فوراً بعد والی مجلس میں مجبور کم سے کم سلسلہ بڑھ چکا ہوتا. اگر کسی ماتمی جلوس کے بارے میں یہ امکان پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر دشمنان اہل بیت اس انداز کا کوئی سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھا کریں کہ ماتمی جلوس کی تعداد کم سے کم 50 گنا بڑھ جایا کرتی ہے. اور جب کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کے اگلے دن اس پورے شہر کی عجیب حالت ہوتی ہے، ہر مسجد، ہر امام باڑہ، ہر مجلس، ہر جلوس مومنین کرام جو آپ حالت کے شاید کسی مجبوری سے گھر سے نہ نکلتے وہ بھی گھر سے نکل کے آ جاتے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو روکتی نہیں ہے کہ بیٹا آج نہ جانا، یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ چہلوں کے جلوس پہ حملہ نہ ہو جائے، ایک ماں نہیں روکے، اس لیے کہ ہے تو ان میں رہنا ہی بھی کر دیجیے نا، چاہے جلوس ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی دینی اجتماع. لیکن آپ تو دوست بن کے سوچ رہے ہیں، آپ تو اپنے والے بن کے سوچ رہے ہیں، ذرا سوچیے دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوگا کہ کیسے کون کسی طرح سے نہ ختم ہو رہی ہے، نہ بھٹ رہی ہے، نہ کمزور پڑ رہی ہے، نہ ڈی موڈرائز ہو رہی ہے. ہر اس انداز کا ہر واقعہ انہیں تو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا، ان کو تو ایک نیا حوصلہ مل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ایک نئی زندگی مل گئی. مگر دشمن خالی یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جاتا، اب وہ یہ غور کرتا ہے کہ آخر اس قوم کے پاس کون سی ایسی چیز جس نے اسے اتنی طاقت ادا کی، جس نے اسے ایسا حوصلہ دیا ہوا، جس نے ماؤں کا ڈیزائن بدل دیا. ہر ماں اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتی، لیکن ہمارے آپ کو اس کے برعکس نظر آئے جب اس قسم کے کوئی واقعہ ہے. کیا چیز اس قوم کے پاس ایسی؟ یہاں پہ میں ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جو اگر ایام اذا کی اختتامی مجالس میں پڑھی جاتی، لیکن ایام اذا کی اس سال کی پہلی مجلس میں اس روایت کا کی طرف خالی اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ روایت بہرحال ہے تو مسائل. اور وہ یہ کہ جب عمر سعد نے ارمولا کو بلا آشورے کے دن پہلی ذمہ داری یہ یاد ہے نا کہ ہر بلا وہ کہ ساری زندگی حسین کا ماتم کرنے والا سجاد ہوئی. جب پوچھتا ہے کہ مختار کے آنے کے بعد کوفے کے حالات جو ہیں کیا ہیں تو پہلا سوال یہ بھی کرتا ہے کہ ہر بلا مارا گیا کہ پورے لشکر یزید میں سے اگر کسی کے بارے میں آقا سجاد نے سوال کیا تو وہ ہر بلا اور وہ ہر بولا پھر ایک ہزار تیر اندازوں کا سردار مگر میدان کربلا میں ایک طرح سے اسے کنویں میں بٹھا دیا گیا کہ جب تمہاری ضرورت پڑے گی تب تمہیں بلایا جائے گا تو اخبار اور تیر انداز ساری چیزیں آپ کی سنیں گے. اسے تین ہی مرتبہ تو کربلا میں بلایا گیا مگر پہلی مرتبہ تب بلایا گیا میرے سوال کا جواب اس سے آپ کے سامنے آئے گا. میں نے سوال کیا کراچی لاہور کلکا مارا چنار ڈیرا اسماعیل خان پھر بلتستان کی تو پاکستان کی بات ہے پھر افغانستان پھر عراق پھر ایران کی جانب کس طرح لوگوں کی توجہات اور نگاہیں پھر لبنان پھر حزب اللہ پھر سلسلہ آگے چلے. لیکن جو میرا سوال تھا بات بہت لمبی ہو گئی شاید بھول گئے ہو کہ دشمن نے یہ سوچا کہ آخر کیا چیز ہے کہ یہ قوم ہر شہادت کے بعد اور طاقتور نظر آتی ہے آخر ان کی زندگی راز کیا ہے ورنہ تلوار چلا کے گردن کاٹو آدمی مر جاتا یہ تو اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہر بولا. پہلی بار اس کو تینی بار تو کربلا میں اس کو بلایا گیا پہلی بار کب بلایا ہمارے اور آپ کے سامنے زیادہ مشہور بات گیا تو اس کا دوسری مرتبہ کا آنا جب علی اصغر کے لیے ہر بلا کو بلایا گیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جب آقا حسین جھلجھنا پہ ڈگمگا رہے اور کسی یزیدی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی آقا حسین کے قریب جانے تو ہر ملا کو بلایا گیا مگر سب سے پہلے کب بلایا گیا پوری روایت آپ کی اتنی بار سنی ہوئی کہ آپ کی مجلس میں اس کو پڑھتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی کہ میں آپ کے اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہوں مگر ہر ملا کے جملے کی مدد سے دشمنان اہل بیت کا طریقہ آپ کو بتانا یہی جملہ تو ہے نا کہ جب عمر سعد پہلی مرتبہ کربلا میں گھبرایا تو اس وقت گھبرایا کہ عباس کا دہنا بازو بھی قلم ہو چکا ہے عباس کا بایا بازو بھی قلم ہو چکا سارا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا مگر اس کے باوجود جس انداز سے علی سید وارث آگے بڑھا چلا جا رہا کہ 30,000 کی فوج ایسے جوان کو نہیں روک پا رہی جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں وہ آگے بڑھا جا رہا ہے. سارے ساتھ پہلی مرتبہ علی اصغر کے موقع پہ پریشان نہیں ہوا وہ دوسرا موقع تھا اس سے پہلے عباس کے موقع پہ پریشان ہوا خود عمر صاحب ہر بلا کے پاس پہنچا خود پہنچا کہا کہ غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی حسینی خیموں میں پہنچ گیا تو میں عباس کو روکنا. اب پہلی بار کربلا کے جہاد ہر بلا سے کوئی کام لیا جا رہا تو میں عباس کو روکنا ہر بلا میں واقعہ نہیں پڑھ رہا کہ جملے تو مجھے مجبوراً دوہرانا پڑ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ہر بولا ہر بولا کی سیرت پہ چلنے والے جتنے لوگ آج پائے جاتے ہیں جو آشورے کے جلوس کے اندر بنگر رواگا کرتے ہیں وہ ہر بولا کے راستے پہ چلتے ہیں. تاریخ میں جملہ آیا ہے جس کی تفصیل میں آج نہیں بتا رہا ہوں لیکن میرا موضوع ایسا ہے ولایت کی جس میں باسنے کی تفصیل آئی جس طرح ہم اور آپ کربلا والوں کو یاد کر کے بے اختیار کہتے ہیں خیال ہے کل دو بار دشمنان اہل بیت بھی گزرے جنہوں نے یزید کو یاد کر کے یہ کہا ہے کہ بھیا لے تنی گل تو مار کیا یزید کاش کربلا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور جب کامیابی تم نے حاصل کی ہم بھی تمہارے ساتھ یہ کامیابی حاصل کرتے ایسے لوگ بھی گزرے ان کے واقعات کی ایک دو جو بہت اہم ہے میرے موضوع ولایت ہے وہ آگے کی مجلسوں میں آئیں گے دیکھ خلاصہ یہ ہے کہ ہر بلا ایک جملے کو 21ویں صدی کے اپنے تمام دشمنوں کا لے کے آئیے ہر بلا کیا کہتا کہ بتائے اس سے کہا گیا کہ تمہیں اس شیر کو روکنا علی کے اس وارث کو روکنا آگے نہیں بڑھنے دینا کیا کمان اٹھاتا تیر اٹھاتا تیروں کے دل کراتا میں دشمن گمراہ ہے جہنمی ہے لعنتی ہے اور ایسا کہ سجاد نے پہلا جملہ نہ شمر کے بارے میں پوچھا نہ ہمارے ساتھ کے بارے میں پوچھا نہ ابن زیاد کے بارے میں مختار کو حکومت ملی ہے یہ پتا ہر بولا کی جا رہا وہ ہر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ بیٹھا میں نے سوچ کہ آخر یہ نوجوان اتنے تیر اس کے بدن میں مارے گئے پھر بھی نہیں رک رہا. ایک تیر اگر میں بھی مار دوں یا 50 تیر میں بھی اگر اس کے بدن میں تیبس کر دوں یا 500 تیر میری کمان سے بھی نکلے تو اتنے تیر تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود نہ رک رہا ہے نہ کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے نہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی طاقت جواب دے گی. کیوں آخر کیا سبب کیا وجہ اس میں اتنی طاقت اتنا جوش اتنا جذبہ اتنا حوصلہ کہاں سے آئے؟ ہرمولا کی طرف سے میں آ رہا ہوں اپنے اصل نقصان اور ہرمولا میں نے کہا نا گمراہ ہے جانتی ہے مستحق کے جہنم ہے بے وقوف نہیں احمد نہیں. اس نے کہا کہ میں ایک نتیجے پہ پہنچا میں نے دیکھی کہ اس کے بدن میں جتنے تیر لگتے اسے اپنے بدن کی کوئی پرواہ نہیں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے کوئی چیز کو بچانے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہا اور جو میں نے دیکھا تو وہ ایک مشق تھی پانی سے بھری. جس انداز اس نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بدن تیر تلوار نیزے پکچیاں گل سب لگائے جائیں تو نوجوان کو پرواہ نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس مشق کو بچانا چاہ رہا ہوں. فوراً میرے ذہن میں خیال آیا اس نوجوان کی طاقت خراب پانی کی اب مشق لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کی اس مشق نے اب باپ کو ایک ایسا حوصلہ اور ایک ایسی طاقت دی جو رات میں ہرگولا کہتا کہ میں نے اب باپ کے بدن پہ تیر نہیں مارا میں نے نشانہ لیا مشق سکینہ کا. ہر دشمن اب باپ کے جسم کا نشانہ لے رہا. ہرمولا کہتا ہے میں نے مشق کا نشانہ لیا اور اس طرح سے ہرمولا کا یقین صحیح نکلا کہ ادھر مشق سکینہ چھلی اور پانی بہاؤ ادھر گویا بعد بھی گھوڑے سے زمین تر بنا گیا. اب ادھر 30,000 کا مقابلہ کرنے والا باپ مشق سکینہ چھلی اب آگے نہیں بڑھ. اب باقی باتیں تو آپ مسائل سے سنتے بھی رہتے ہیں اور مجھے انشاءاللہ زندگی رہی تو جناب عباس کے مسائل بیان کرنے کا ثواب اور سعادت ملے گی. مگر ایک بات ہرمولا نے دشمن کا طریقہ بتا دیا کہ دشمن جو وہ جب کبھی یہ دیکھتا کہ اتنی معجزے جیسی زندگی کسی کو ملی ہوئی فوراً غور کرتا ہے کہ وجہ کیا وہاں مشق سکینہ اس کو وجہ پتا چلے. ہمارے دشمن ہرمولا کے راستے پہ چلنے والا ہمارے گھر جلانے والا ہمارے بچوں کو شہید کرنے والا ہمارے جلوسوں اور مجلسوں اور ریلیز میں سوسائڈ بامبنگ کرنے والا وہ بھی غور کرتا وہ بھی سوچ رہا اور بنو امیہ سے لے کر آج تک اور شاید بنو امیہ سے بھی پہلے آج تک ہماری اتنی شہادتوں کے بعد ہمارا اتنا خون دینے کے بعد جب ہماری کوئی کمزوری اس کو نظر نہ تو ہرمولا کی طرح وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہر دشمن کی بات نہیں کر رہا لیکن جو سردار ہوتے ہیں اس قوم کی طاقت کا راز کیا کیا چیز اس قوم کے پاس ایسی ہے جس نے اسے زخمی کرنے کے بعد بھی ایک نئی طاقت دی جس نے اتنی شہادتوں کے بعد بھی اسے ایک نئی طاقت دی اور وہ ایک نتیجے میں پہنچے ایک نتیجے پر کہ اس قوم کے پاس جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ نہ ہو ولایت جب تک کہ ان کے پاس یہ ولایت کا عقیدہ موجود ہے وہ سمجھا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ ہیں کہ نہیں مولانا ہم نے تو آج تک سنا کہ جب تک کہ ہماری قوم کے پاس کرمنا ہے اس وقت تک تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کر دیا کرمنا خود ولایت کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی اگر فقیر خود میں پیغمبر میں اعلان ولایت نہ کرتے تو کرمنا کا واقعہ بھی شاید دشمنوں کو ضرورت نہ پڑتی. کرمنا خود فقیر خود کے اعلان ولایت کی وجہ سے آئی کہ جب تک کہ اس قوم کے پاس یعنی ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ولایت وہی حیثیت رکھتا ہے جو عباس کے پاس مشق سکینہ کی حیثیت تھی. جب تک اس عقیدہ ولایت کو آپ بچائیں گے عقیدہ ولایت کو محفوظ کریں گے عقیدہ ولایت کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے جملہ میں کہیں گے جس کی پوری تشریح ایک مجلس کے اندر آنے والی ایک جملہ اس لیے کہیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں دھوکا ہوگا تاکہ مولانا یہ تو آپ اتنی دیر تقریر نہ بھی کرتے تو ہمیں پتا ہے کہ ولایت کتنا اہم عقیدہ ہے ہم اپنی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں. نہیں ابھی کسی قسم کا ریئیکشن شو نہ کیجیے تفصیل کا انتظار کریں تو ایک آدھ دن میں آ رہے گی. آپ دو چیزوں کو مکس اپ کریں آپ سے مطلب یہ کہ ہماری قوم میں ایک بہت بڑا طبقہ محبت اور ولایت کو، محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. وزیر ام کے میدان میں اعلان ولایت کیا گیا تھا، اعلان ولایت کو عقیدہ ہے. تو جب تک آپ اس عقیدے کو بچا کے رکھیں گے نہ ہماری کٹتی ہوئی گندریں ہمیں نقصان پہنچائے گی، نہ بہتا ہوا خون نقصان پہنچائے گا، نہ جوانوں کی لاشیں نقصان پہنچائیں گے، نہ ہماری مجلسوں اور جلوسوں کے دشمنوں کے حملے نقصان پہنچائیں گے. جب تک کہ آپ کے پاس غدیر خون والا اعلان ولایت ہو، اور ولایت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. اب 18 فلس کو علی کی محبت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 18 فلس کو علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے موقع پہ اس کی تفصیل آئے گی. مگر یہ ولایت کا اعلان اتنا اہم بنا کہ آج مجھے سورہ مائدہ کی آیت کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. میں نے آیت تلاوت کی اور مجھے معلوم تھا کہ سارا مجمع سمجھ گیا کہ آیت کیا. بل لکھ ماں تیرا الہی کا لب تب البا بند پریشان. ولایت اتنا اہم عقیدہ کہ اگر یہ ولایت کا عقیدہ امت تک نہ پہنچایا تو سمجھو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تمہاری 23 سال کی زحمتیں اور محنتیں اگر عقیدہ ولایت نہ پہنچا امت، اگر لوگوں کو مولائی نہ بنایا علی والا، تو یہ سارا رسالت 23 سال کی زحمتیں اور محنت. اور اس کی وجہ کیا؟ آدھی بات آ جائے گی، آدھی بات کر رہا ہے. اس کی وجہ ایک بہت اہم وجہ تو یہ، دو بہت اہم وجوہات ہیں کہ آخر ولایت کو قرآن نے اتنا اہم عقیدہ کیوں بتایا. دیکھیں ابھی تک میں نے جو بات کی اس کا خلاصہ کیا، ولایت ہماری بقا خراب، ولایت کی وجہ سے آج تک ہم زندہ، ولایت کی وجہ سے بڑا صالحہ نہ ہمیں کمزور کرتا ہے نہ نقصان پہنچاتا. ابھی تک ولایت ہمارے اور آپ کی بات. قرآن نے کہا کہ ولایت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر ولایت نہ رہی تو رسالت بھی نہ رہے. تم اپنی بات کر رہے کہ تمہاری بقا ولایت کے ذریعے ہے، قرآن کہتا رسالت کی بقا اسی ولایت کے ذریعے سے. وما بلغ کا رسالت، ولایت نہ رہی تو رسالت بھی نہ رہے گی. اس کی دو بہت اہم وجوہات، خالی دو نہیں سرکو دو بہت اہم. نمبر ایک، یہ بات بس آج آدھی رہے گی اور یہی پہ بات ختم ہونے والی ہے. نمبر ایک، دیکھیے ہمارا اور رسالت کا رشتہ جو ہے وہ ٹرسٹ کا رشتہ، وہ بھروسے کا رشتہ، وہ اعتماد کا رشتہ. اور اگر یہ رشتہ ٹرسٹ کا یا بھروسے کا یا اعتماد کا نہ رہے تو رسول کہتے رہیں گے ہم میں سے کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہو. کس عورت کو نہیں معلوم کہ پیغمبر نے مسئلہ حجاب کو کتنا اہم مسئلہ بیان کیا، کتنی عورتیں حجاب کرتی. ٹرسٹ بھروسہ اگر رسول پہ ہو تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلام نے رزق حلال و حرام کے مسئلے کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا. کیا وجہ کہ نہ صرف یہ کہ قدم قدم پہ اس مسئلے میں کوتاہی ہو رہی بلکہ مغربی دنیا میں آنے والے تو کتنے لوگ سمجھتے کہ یہاں جھوٹ بول کے یا فراڈ کر کے یا کسی اسٹیٹمنٹ کر کے حکومت سے پیسہ لینا جائز ہے. آیت اللہ سیستانی کے بدلے میں سب آرام لے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کس کو آج کل نہیں پتا کہ اسلام کے اندر کس انداز کی مکس کر رہے یا ڈسکو اور ڈانس یا میوزک تو ہمارے یہاں بھی پھیلتی جا رہی تھی یہ آرام، لیکن پھر بھی عمل کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت پلس کا بھروسے کا ہمارا اور رسالت کا رشتہ ویسا ہونا چاہیے جیسا زید ابن ثابت انصاری کے واقعے میں سامنے آتا. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کا خلاصہ مجھے بیان کرتا. ورنہ رسول کا کوئی بھی حکم لوگوں کو پہنچائے ایک سوال ضرور ہو. مولانا ہم نے مان لیا کہ یہ ڈسکو ڈانس میوزک حرام ہے لیکن کیوں؟ اس کا نقصان کوئی پتا نہیں. مان لیا ہم نے کہ گلے حجاب ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہ بتائیے حجاب. داڑھی کے بارے میں تو اکثر دو ہی سوال کیے جاتے ہیں. داڑھی اچھا قرآن میں کہا لکھا ہوا اس داڑھی کا تذکرہ تھا، دوسرے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو یہ نوبت آن پہنچی ہے. کیا میں نے کبھی سوچا تھا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے پاکستان میں بیٹھ کر چلے یہاں تو پھر بھی شاید کچھ میں رعایت دے دوں. پاکستان میں بیٹھ کر اس بات میں تبدیلی لانا پڑے گی کہ اس شراب میں شراب حرام ہے, ثابت کرے کہاں قرآن میں لکھا تو فائدہ تو بتائیں شراب چھوڑ رہے. یہ سوال قدم قدم پہ ہو. ہم ایک چیز کا فائدہ بتائیں گے آپ دس چیز اور لے آئیں گے, ہم دس چیزوں کے فائدے بتائیں گے آپ پچاس چیزیں اور لے آئیں گے. اس لیے کہ جو رشتہ ہمارا اور آپ رسالت کا ہم نے اس رشتے کو سمجھے, وہ ہے ٹرسٹ, وہ ہے بھروسہ, وہ ہے اعتماد. زید ابن ثابت انصاری کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے زید ابن ثابت انصاری بعد میں ان کا ٹائٹل بنا سشہادت ہے. یہ ایک آدمی ہے لیکن دو وٹنس کے برابر ہے ان کا بیٹ, یہ ایک دو کے برابر مانا جائے اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے. میرے مولا ایک پیغمبر کے بعض صحابیوں کو یاد کر کے روئے اور ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ اگر یہ سارے صحابی آج زندہ ہوتے ہیں پیغمبر کے جانسار و پدار صاحب, اگر یہ صحابی آج زندہ ہوتے ہیں تو اس انداز سے اہل بیت کے ظلم نہ ہوتے. اور یہ نہیں تو لگا میں خود ہے جس کا میں ریفرنس دے رہا, آئینہ ایک نقطے ہاتھ کہاں آئے کہاں آئے وہ شہاب بیت پیغمبر کا صاحب. لیکن بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور مجھے اپنے موضوع ولایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات عرض کر رہا, اللہ کے رسول کسی کام سے مدینے کے باہر گئے ہوئے واقعی ساتھ صبح کا وقت ہے, پیغمبر مدینے کی جانے والا ہے. واقعہ مشہور ہے تم جوانوں نے شاید نہ سنا تو خلاصہ ہی بیان کرنا ہے لیکن اس انداز سے کہ جس نے نہیں سنا واقعہ اس کے لیے کوئی عجیب نہ بنے, انکمپلیٹ نہ بنے, جنہوں نے سن لیا ان کو اتار نہ ہو. پیغمبر مسجد کی جانب آ رہے ہیں, شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں صبح تو مارکیٹ جائیں. صبح کے وقت تمام لوگ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, سارا دن محنت کرتے ہیں, شام کو واپس گھر چلے جاتے ہیں. پرانے 1400 سال پہلے مارکیٹنگ آج کی مارکیٹنگ سے خاصی مختلف. پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر کے آگے آگے یہودی جا رہا اور جیسے آج کل کار کھینچی جاتی ہے کار کے سیلس مین ہوتے ہیں, یہودی گھوڑا لے کے جا رہا. پہلے زمانے کا ٹرانسپورٹیشن کا سب سے اچھا ذریعہ گھوڑا, اور بڑا شاندار گھوڑا وہاں دیکھا ہو کہ دل چاہے آدمی کا اسے خریدنے کا جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ چار چیزیں اچھی ہونا مومن کی خوش قسمتی, جن میں اگر اچھے گھر کی بات کہی ہے اور اچھے پڑوسی کی بات کہی ہے تو اچھی سواری کی بات بھی ہے, چوتھی چیز تو خیر اچھی بیوی وہ بات کی چیز ہے اس کو پلا کر. اچھی سواری مومن کی خوش قسمتی ہے جب تک کہ وہ اسراف اور تکبر کی شکل اختیار نہ کر جائے. اب وہاں سواری کا جانور بہت ہی شاندار پیغمبر آگے بڑھ اور اس یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے خرید دینا. اب آج کل کی بی ایم ڈبلو یا مرسیڈیز یا مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہوگی تو اس گھوڑے کی حیثیت. بہت ہی شاندار پسند آ رہا چنا پیغمبر خریدنا چاہتے ہیں یہودی سے بات ہو, وہ بیچنا چاہتے مارکیٹ میں لے جانا اور آخر کار نیگوسیشن ہو گئے. میں پایا کتنے پیسے پر یہ جانور پیغمبر خرید لی, بات ہو گئی خرید لیا. بس بات صرف اتنی اتنا کیش لے کے تو آدمی کوئی نہیں جاتا, پہلے بھی نہیں مدینے کی مسجد تک چلو تمہیں تمہارا پیمنٹ کیا جائے گا کہ گھوڑا تمہارا نہیں رہا ہمارا ہو گیا, صرف تو اس کی ڈلیوری ہم کو دو کے مسجد میں جاتے. وہ بھی احتیاط کچھ پورا دن صبح سے شام بازار میں بیٹھتا, پھر بھی پتا نہیں بکتا کہ نہیں بکتا, ایک گھوڑا بکنے میں ایک مہینہ بھی لگ جاتا اور جب پٹ اس کا سودا ہو گیا اور خوشی کا ایک نور تیزی سے جا رہا جلدی سے مدینے میں جاؤں رقم خرید کروں اور اپنے گھر جا کے آرام سے سو جاؤں, شاید اسی کے لیے تو بہانا گھوڑے بیچ کے سوکھا. تو خیر اسے گھوڑے بیچنے کے بعد اب ایک اسلام کی نیند لینے کی جلدی وہ گھر چیز چل رہا. اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو معلوم ہے نا, بہت تیز نہ بہت آہستہ, وہ پہلے داخل ہو گیا مسجد. اچھا اکثر میں سوال کیا کرتا ہوں لیکن اس سوال کا ایام اذان کی مجلسوں سے کوئی بات نہیں, اور میرا سوال یہ ہے کہ مکہ شہر آباد کیا تھا پیغمبر کے بزرگوں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر کھانے کا اس کے قریب بنی ہاشم کے کسی آدمی کا گھر نہیں جنہوں نے شہر بنایا. سارے دشمن ایسے تھے یا مجھے کا گھر یا ہندا کا گھر یا غلام کا گھر. اور مدینہ شہر جو پہلے سے آباد تھا, پیغمبر جب آئے تھے تو مدینہ پہلے سے تھا, وہاں سٹی سینٹر میں پیغمبر کا گھر مسجد النبوی آپ کو نظر آ رہا. یہ سوال یہ کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا, لیکن یہ آپ کا موضوع نہیں. بتانا صرف یہ تھا کہ مدینے میں جو آدمی بھی مسجد میں جائے اسے پورا مدینہ کراس کر کے مسجد میں پہنچنا ہے, چاہے کسی طرح سے بھی آئے. اب جب یہ مدینہ میں انٹر ہو تو راستے میں بازار پر لوگوں کی نگاہ سے گھوڑے پہ پڑ, ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آنے لگا. اور لوگ رک رک کے کہنے لگے میں بیچو گے کتنے کا بیچو گے, ہر ایک کا مل جا رہا. یہودی نے پہلے تو باتوں پہ توجہ ہے, لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے پرائز لگانا شروع کی اور ایک سے ایک بہت پیغمبر نے جتنے کا گھوڑا بھیجا قیمت اس سے زیادہ اونچی ہو چکی, لوگ خریدنے کو تیار پسند آ رہا ہے ہمیں. اب اس کے دل میں سراسی ڈالا چاہے وہ روک گئے اور وہ جو بہت جوش میں آ کے لوگ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کی کیفیت اس انداز سے جو جوش میں آ کے چیخوں پکار کر رہے ہیں اسے بات شروع کر. اچھا تم کتنے لوگ, تم سے زیادہ تجھے دے رہا تم کتنے لوگ, تم سے زیادہ یہ اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی وہاں سے آ چکی. راستہ تو وہی راستہ ہے مسجد تک دونوں میں جانا. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا رک کر اور کہا کہ اے شخص کیا کر رہا, یہ تیرا جانور اب رہا ہی نہیں, تو اس کا مالک ہی نہیں ہے, تو خالی امین ہے, تجھے مسجد تک کے جانور پہنچا دینا جا میرا گھر. ایک مرتبہ اس نے سنا, وہ گھر گیا اپنی بات سے پھر گیا, کہا کہ تم نے کیا تھا میرا جانور ہے میں خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے لایا. پیغمبر نے کہا ابھی جو شہر مدینہ سے باہر ہماری تمہاری بھیڑ ہوئی تھی تو اب کوئی ڈیل نہیں ہوئی کہ خالی بات چیت ہوئی, تم نے قیمت بتائی تھی, میں نے کہا میں بعد میں فیصلہ کروں گا شہر کا اور بات جو بھی ہوں خلاصہ کی. اب وہ مکر گیا کہ نہیں فیصلہ فائنل نہیں ہوا تھا, ڈن نہیں ہوا تھا, باتیں چل رہی اور یہاں سے شکریمت مل رہی. پیسے کی لالچ کس طرح سے آدمی کو رائے حد سے ہٹاتی ہے, یہ تو پھر بھی مسلمان نہیں. جب میں مومن کی حالت دیکھتا ہوں, جب میں مومنہ کی حالت دیکھتا ہوں کہ پتا ہے کہ خبز حق فاطمہ ہے, اسلام کا عام واجب نہیں ہے, شیطانیت کون ہے ان کا حق ہے, اس کے باوجود ادا کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اس کے باوجود بہت سارے ایکسکیوز بنا لیتا. آج کل تو خیر کھلا کھلا کہا جا رہا, جو بات داغی سے چلی تھی پتا نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, کہاں جا رہا کہاں لکھا ہے قرآن میں خبز دینا واجب. یہ تو مولویوں نے خالی اپنے دھندے کے لیے جو ان کا پھل چلتا رہا ہے خبز کے نام سے ایک ایسا گھوسلا بنا کے پیش کر دیا قوم کے پاس. لیکن مسئلہ ولایت کا خبز سے بڑا گہرا تعلق, چھوٹا موٹا نہیں بڑا گہرا تعلق ہے. تو ولایت پر تو ابھی ہماری باتیں نو دن آٹھ دن اور چلیں گے, یہاں رک جاتا. لیکن سو پاؤنڈ میں کھانے کی پاؤنڈ بچانے کی, یا مومن یا مومنا, یہ رسک بھی لے رہا ہے کہ شہزادیت کون ہے, کہاں قسم کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے, شہزادی میں ظلم کرنے والوں کو بھی ہمیں قبول. بیس پاؤنڈ کو بچ جائیں گے نا تو وہ تو خیر پھر بھی غیر مومن اور غیر مسلم ہے. اگر تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں آ گیا تو رعایت دینے کو دل جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ پیغمبر, یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ, کیوں رکر گھوڑے کے بعد پھر پیغمبر نے خریدا, وہ آدمی ظلم کر رہا چھوڑے پیغمبر آگے بڑھ گیا نہیں. ظالم کو ظلم کرنے کا موقع دینا یہ خود ظلم کی حد سے ہے. مولا نے کہا خبردار یاد رکھو, نہ ظالم بنو نہ مظلوم. مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا ظالم نہ بنو, یہ آپ نے کیا کہہ دیا مظلوم, یعنی مظلوم بھی نہیں بننا. مظلوم سے مقصد یہ کوئی تم سے ظلم کیا جا رہا, تم نہ پڑھ کے جواب دیتے ہو, نہ مقابلہ کرتے ہو, نہ رزسٹ کرتے ہو, تم سارے مظالم برداشت کیے جاتے ہیں. یہ ظالم کو اور طاقتور بناتا اور ایسے پانچ مظلوم پیدا ہو جائے ظالم اور طاقتور ہوتا, پھر بجاج سے ظلم کرے گا ظالم اور طاقتور ہوتا ہے. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا جواب تمہیں ضرور دینا ہے. یہ لعن اللہ امتن سمیت کے ظالم فرضیت دینے آتا, ظالموں پہ بھی لعنت ہے اور جو ظلم سن کر خاموش بیٹھے ان پر بھی لعنت ہے. تو ظلم کا مقابلہ کرنا اور ذاتی معاملہ, یہ بالکل آپ کے اپنے پرسنل میٹر. بیوی نے کوئی گستاخی کر دی, آپ نے نظر انداز کیا, شوہر نے تھوڑا ظلم کیا, آپ نے معاف کیا, دوست دوست کے درمیان ذاتی کوئی مسئلہ ہوا وہ الگ بات. لیکن یہاں مسئلہ یہ بزنس مین تھا, آج رسول اللہ کے ساتھ میں عزت اللہ فراہم کر رہا اور اس کے بعد اسے موقع ملے گا کہ دیکھو وہ بھی میرا کچھ نہ نکال سکے تو پتا نہیں کتنے ہزار آدمیوں کو نقصان پہنچایا تھا پیغمبر کو اور اتنے کے بعد کا تو غلط بیانی کر رہا, یا جواب دینا ضروری یا مقابلہ کرنا ضروری, تو غلط بیانی کر رہا, یہ گھوڑا میں خرید چکا تھا, یہ نہیں ہے کہ خالی باتیں ہو رہی تھی, خرید چکا تھا, معاملہ طے پا گیا تھا, خالی بات کی کہ تم ڈلیوری دے دو اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ دے دی جائے گا. وہ کہتا اچھا اسی بات بتائیے, کوئی گواہ لے کر آئیے کہ معاملہ طے ہو گیا, یہ تو آپ نہیں مانتے گھوڑا میرا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خرید لیا ہے کوئی گواہ. اب پیغمبر نے ایک بار اس مجمعے کو دیکھا, بازار میں ویسے ہی مجمعہ ہر وقت رہتا, گھوڑے کی وجہ سے مجمعہ اور بڑھ گیا تھا, اور جب پیغمبر ٹیم میں کھڑے ہو کر اس دکاندار سے باتیں کر رہے, بہت بہت سارے لوگ آ گئے تھے, پیغمبر نے مجمعے کو دیکھا, سارے مسلمان چہرے, ایک مرتبہ تھا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کچھ گواہ لے کر آؤ, تم میں سے کوئی میرے ہاتھ میں گواہی دے گا کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا. اب ایک بات لوگ گھبرا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا حکمت بولو, ہم صحیح نہیں باتیں ہوتے سے بولیں گے, اب لوگوں کو تقوا یاد آ رہا ہے, ایک ہوتا ہے مستقی, ایک ہوتا ہے سپر مستقی, جو رسول اللہ سے زیادہ مستقی بنتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان کے قربان لے کے یہ پیسے کہتے ہیں وہاں پہ تھے, آج مومن بھی یہی کہے گا, بولے آپ کے نام پہ جان قربان ہے کہ 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ پیسے دے دیں, کہیے تو بہت چھوٹی بات ہے, وہاں تو بات کہاں تک پہنچ گئی کہ رسول سامنے کھڑے, بھائی تم بولو تم گواہی دو, تم گواہ کرو گے تم, اب ہر ایک کی نگاہیں دیجیے نہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات مانیں گے, لیکن جب ہم تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دیں. زید ابن ثابت انصاری کی وہاں سے گزر, یہ تو بہت بڑا مجمع کھڑا, بیچ میں رسول اللہ ایک بار مجمع کو چیرتے رہے کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے, ایک بڑا مجمع کیا, کہا کہ ثابت کے بیٹے زید میں نے سعودی سے گھوڑا خریدا, ارے یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئے, مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا, کیا تم میرے ہاتھ میں گواہی دو. زید ابن ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا, میں آپ کا گواہ بنتا ہوں. دیکھیے مسئلہ خالی گھوڑے کا نہیں تھا, ورنہ رسول اللہ کا چیپٹر کلوز نا, وہ کہتا ہے گواہ لے کر آئیے میں آپ کی بات مان لوں گا, گواہ بھی لے, مگر اس دکاندار کو گواہ پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اے زید ابن ثابت تم کہاں سے گواہ بن گئے, اس نے اعتراض نہیں کیا, پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا, پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا کہ اے زید ابن ثابت, اے ثابت کے بیٹے زید تم تھے ہی نہیں وہاں, مجھے بھی پتا ہے تم نہیں تھے, تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نہیں تھے, پھر گواہ کیسے بن گئے, بغیر دیکھے ہوئے تم نے کیسے مسئلے میں گواہی دی. زید ابن ثابت کے انصار نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ ہے مسئلہ ولایت کو سمجھانے والا, جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خالی ہے گھوڑا, گھوڑے کی کیا حیثیت ہے, اب تک آپ کی جس جس بات کی ہم نے گواہی دی ان میں سے کتنی باتوں کو آپ سے دیکھ کے گواہی دی, آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہم نے اللہ نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مان لیا, آپ نے کہا میں اس کا رسول, ہم غارِ حرا میں نہیں تھے, ہمارے سامنے جبرائیل نہیں آیا, آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا, آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی, ہم نے قیامت نہیں دیکھی, آپ کے کہنے پہ مان لیا, آپ نے کہا جنت و جہنم اللہ نے بنائی ہے ایک فرما برداروں کے لیے, ایک نا فرمانوں کے لیے, نہ آپ نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے, آپ نے کہا تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر آپ سے دیکھے خالی آپ کے کہنے پہ مان لی تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کے مطالبہ کرے, پہلے آپ سے دیکھیں گے اس کے بعد اس بات کو مانیں. پیغمبر نے فرمایا اے ثابت کے بیٹے زید آج سے تو ایک گواہ ہے مگر دو کے برابر ہے, کہ اس نے یہ بتا دیا امت کا رسول کا رشتہ کیا ہوتا ہے, ہمارا پیغمبر کا رشتہ اس سے ٹرسٹ کا رشتہ کہ جو وہ بتاتے گئے ہم آگے بند کر کے مانتے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اپنی پرسنل لائف کی بات آتی ہے تو جس رسول پہ ہمیں اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے وہی رسول کی ہر بات مشکوک ہو جاتی. لیکن بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل کا آج موقع نہیں تھا, انشاءاللہ ابھی تو 8 دن اور آپ کی خدمت کروں گا اگر پروردگار نے حیات دی. ایک چھوٹی سی بات, کیا بالکل یہی بات غلط کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی, کہ جب کسی بھی معنی میں شرعی کا یا حرام کا تذکرہ کیا جائے. فوراً کہتے تھے جو کہاں لکھا ہوا ہے. ہمیں کہا چاہیے کہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث کی بات کرو. فوراً حدیث تو صحیح بھی ہے, حدیث غلط بھی ہے, حدیث سچی بھی ہے, حدیث جھوٹی بھی ہے, حدیثوں کی بات نہیں کرے. قرآن میں دکھائیے کیا لکھا ہوا. گویا پیغمبر کی ساری زندگی کی جتنی حدیثیں, پیغمبر کے جتنا فرمان, پیغمبر کی جتنی محنتیں, ہم نے ایک منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیا. ہمیں پیغمبر کا ٹرسٹ نہیں آ رہا. جب ہمارا بچہ, جب ہمارا جوان, جب ہماری عورت, جب ہمارا مرد کسی بھی حکم اسلامی کے بارے میں ایک سوال کرتا ہوں, ہمیں یقین کامل ہے کہ پیغمبر نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. چاہے میں داڑھی رکھنے کا ہی مختصر سا حکم کیوں نہ ہو, اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکا اس میں ہمارا نقصان ہے, اس لیے رسول نے روکا. ورنہ پروردگار ابھی سے کچھ نہیں کہتا کہ اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت کرنے لگے. تو جو میرا اپنا اسٹیٹس ہے, جو میری کبریائی ہے, جو میری بلندی جو کے دانے کے برابر, اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے جن اور انسان مل کے کہہ کر آپ سے اللہ کا ہر حکم نہیں مانتا, کوئی حکم نہیں مانتا, ہر ایک کی مخالفت کرنا, تو جو میرا رتبہ ہے اس میں جھو کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی حکومتیں نہیں, کہ ایک ووٹ مل گیا تو حکومت بن گئی, ایک ووٹ چھن گیا تو حکومت ٹوٹ گئی. جو میرا رتبہ ہے تم اطاعت کرو یا نافرمانی کرو, اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی. مگر فائدہ ہمارا, حرام میں نقصان ہمارا. اتنا تو بھروسہ رکھ لے رسول اللہ کہ اگر وہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو, تو آپ یہ نہ پوچھیں گے فائدہ بتائیے. اور فائدہ کسے کہتے؟ جوزف, پیٹر, اسمت, جان, کسی بھی سائنسدان کے نام سے مثل کہا ہے کہ داری کوئی فائدہ ہر جگہ آپ اس کو دے دے کے چلے. ایک ہی دیکھ کے پچاسیوں کو بھی بھیجی جائے گی, لیکن اسلام کے بلا حکم کی اس میں بھی تصدیق کر دی. اور ہم نے کہا جھنڈے امام نہیں تھا, مولانا پتا نہیں صحیح ہے حدیث غلط ہے حدیث. بہت سی حدیثیں کو مولویوں نے اپنے فائدے کے لیے لکھ لیجیے کتابوں میں شامل کر. بھروسہ, اور یہ بھروسہ, یہ کانفیڈینس, یہ ٹرسٹ جس وقت آپ کو رسول پہ نہ رہے اور امام پر نہ رہے, تو وہیں سے امام چلا. پھر رسالت اور امامت کا فائدہ بھی نہیں ہے. اگر آپ رسول اور امام سے کہیں کہ نہیں ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے, جب تک کہ آپ ہمیں فائدہ نہیں بتائیں. اور اگر یہ مزاج کربلا کے اصحاب امام کا ہوگا, اگر یہ مزاج کربلا میں حسینی فوج کا ہوگا, کہ آقا ہم نے مانا آپ نواز رسول ہیں, ہم نے مانا کہ آج آپ مجھے پہ خدا ہیں, لیکن کوئی فائدہ تو بتائیے اس جہاد کا, کیا فائدہ پھر ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے سر کے بل ہے. نہیں, وہاں آپ کو غیر ٹرسٹ نظر آئے گا, تو فقیر خون کے میدان میں ہدایت کی جان بن رہا. اور جسے اگر نہ مانو تو رسالت بیکار ہو جاتی ہے تمہارے اور عوام کے. اگر رسول پہ بھروسہ نہ صحیح مانو میں اس کی مثال اگر نظر آتی تو آپ کو کربلا میں نظر آئے. لیکن کربلا سے بھی پہلے, کربلا سے مراد ہے دو محرم کو حسینی قافلہ جب میدان کربلا پہنچا, تو آج اگر کہ شب دو محرم ہے, لیکن چونکہ حسینی قافلہ دو محرم کی سے بہر کو پہنچا, تو انشاءاللہ یہ والے مسائل جو ہے وہ آنے والے کل کی مجلس میں بتاؤں. لیکن آج تو اپنے اسی جملے کو مکمل کرنا بھروسہ پراسا. اس انداز سے ہے کہ حسین اگر اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جا رہے تو کسی بچے کا اعتراض نہیں آ رہا ہے کہ آقا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. لیکن آپ کو واضح کر رہا ہوں, اگر خواتین کو لے کے جا رہے خود اگر آگے بڑھو. دیکھیں ایک آدھ آدمی نے کہا نہیں, شاید عبداللہ نے عباس سے یہ سنا دے اپنے منقول, کہ حسین مجھے پتا ہے کہ کوفہ کسے گئے, کہیں بھی جانا عراق کا ارادہ نہ کرنا. حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عباس, ہے میرے چچا کے بیٹے, مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا. حسین ڈائری میں کربلا نہیں جائیں گے, حسین کو پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں کیا ہونے والا. تو آپ جہاں پر جانا ضروری ہے تو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے جائیں. اس سے پہلے کہ آقا حسین جواب دیتے پردے کے پیچھے سے زینب کبرا کیا ارے عبداللہ اتنے بعد سے تمہیں کیا نہیں دیا؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر بہن کو بھائی سے الگ کیا جائے تو بہن زندہ نہیں رہے گی زینب اسی وقت پر جائے گی. مگر تو اصل میں جملہ جہاں تک آپ کو لے جا رہا اور وہ قرآن اسلری صاحب آ جائیں گا اور بابا بہو اکثر یہ جملہ پڑھا کرتے اس کا بیان شب عاشور کے مجلس میں زیادہ مناسب لگتا لیکن جو میں نے میری تقریر کا خلاصہ تھا وہ اس جملے میں یہاں پورا ہو اور وہ یہ کہ جب حسین قافلے کے چلنے کی تیاریاں ہو رہی اور ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ فاطمہ صغرا نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ کے سب جا رہے ہیں. فاطمہ صغرا بابا کے قریب کہا ماں اب تک میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو گود میں گود میں نہیں لیا. اصغر ابھی اسی رجب کے مہینے میں پیدا ہو تو اس کے بعد علماء نے دیکھا دس رجب اور صغرا اس دوران بیمار بیماری کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس نہیں آئے لیکن جب آج پتا چلا کہ میں یہیں رہوں گی اور میرا بھائی بنا جائے ایک مرتبہ کا اما رب آپ اصغر کو ایک رنے کے لیے میری گود میں تو دیجیے گا. اصغر کو ننی بہن نے گود میں لی اور ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ بھائی کو دیکھ کر کہا ابھی تو اصغر ایک مہینے کا بھی نہیں ہوا بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے کیا تم بھی مجھے چھوڑ دیا اور پتا نہیں بہن نے کس طرح سے کہا اور اصغر نے کس طرح سنا کہ اس طرح سے ایک بار صغرا کے سینے سے چمٹ گئے کہ حسین کا پیغام آیا زینب شام ہو رہی ہے آخر جلدی مدینے سے لے چلنا ہے بیویوں سے کہو کہ باہر آئے اب رباب قریب آئی صغرا نہ اصغر کو دے مگر اصغر ہے کہ ماں سے منہ پھیر کے صغرا کے سینے سے چمٹا ہوا کلثوم آ گیا ام میں فروا آ گیا فاطمہ کبرا آ گیا اب تا یہ کہ زینب آ گیا اصغر بیٹا میری گود میں آ گیا لیکن اصغر ہے کہ صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار. آخر تین بار کہنے کے بعد حسین خود فیض الشرف میں آ زینب ہے پتا ہے تاخیر ہو رہی آخر یہ بیویاں باہر کیوں نہیں آ رہی زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مانتا اصغر صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں اپنے سب نے پوری کوشش حسین قریب آئے جملہ بھروسہ اور اعتماد ایک جملہ اصغر کے کان میں تھا مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب آلندہ ہو مقام ہو ایک مرتبہ ایک جملہ سننا تھا اصغر فرق کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. کیا جملہ تھا؟ صرف ایک جملہ تھا اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن کربلا میں جو جہاد مجھے کرنا ہے وہاں تجھے تیری ضرورت ہے تیرے بغیر میرا جہاد نہیں ہو سکتا پر اتنا سننا تھا ایک بار بہن کی گود سے تڑپ کے بھائی کا باپ کی گود میں آ گیا اور یہی وجہ ہے کہ کیا حسر عاشور حسین نے آواز دی تھی ہر دن نہ صرف یمسورنا اکبر نے اپنے آپ کو دہبارے سے گرا دیا تھا آواز دے کے آواز نہیں دے سکتے امن سے کہا ہوگا بابا 28 رجب کو یہ کہہ کے لایا تھا کہ آج کربلا میں میری ضرورت ہے ابھی اصغر زندہ ہے تو نے ہر دن ناصرین کیوں کہا ابھی میرا ایک مددگار ہے اصغر کو تو لے گئے حسین اصغر کو تو لے گئے حسین اب صغرا صغرا ایک ایک بی بی صغرا کو خدا حافظ کر رہی ہے صغرا دیکھ کے خدا حافظ صغرا دیکھ کے خدا حافظ صغرا پریشان ہے بابا سب کو لے جا رہا اصغر کو بھی لے جا رہا آخر مجھے کیوں نہیں لے جاتا میں نے ارباب منبر سے اس کی ایک وجہ سنی بڑی عجیب وجہ ایک ایک بی بی اصغر چلے گئے حسین کہہ رہے ہیں جلدی کرو سواریاں تیار ہیں سورج ڈوبنے والا ہے ایک ایک بی بی صغرا کے قریب آتی اچھا صغرا ہم چلے خدا حافظ اچھا صغرا ہم چلے خدا حافظ صغرا ہر ایک کو دیکھ رہی ہے کچھ نہیں بول رہی ساری بیویاں چلی گئی آخر میں زینب صغرا بچی قریب آ بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا صغرا اب اپنی بھوکی کو بھی خدا حافظ کہو سبرا نے خدا حافظ نہ کہا تو رب کے زینب سے نپٹ اوپی اما آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے آج تیری یہ خواہش پوری کر دیجیے بابا سے کہہ دیجیے مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے نہ بابا سے کہیے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں زینب شریفت الحسین ہے حسین کی شریف کار ہے اگر حسین سبرا کو نہیں لے جا رہے زینب حسین کی جگہ نائب بنی کا سبرا لیکن سبرا مت پریشان مت ہو چند دنوں کی بات ہے ہم جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سارے گھر والے تمہیں ملیں گے سبرا نے کہا کے کا نہیں بکری اما مجھے پتا ہے آپ تو آ جائیں گی میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے زینب نے سبق کے کہا سبرا یہ کیا کہہ رہی بیٹی اپنے باپ کے بارے میں جھملا تھا اس وقت اتنی پریشان ہے کہا کہ بھوپی اما میری طبیعت تو ٹھیک ہے مگر کل رات کو میرا دل گھبرایا سارے گھر والے سو رہے تھے آدھی رات کو میں کمرے سے نکل کے سہن کے سہن میں گئی میں نے دیکھا سہن کی پچھلی دیوار کے پاس کوئی سیاہ پوش بھی بیٹھی ہے آئے تیرا نام آئے تیرا بیٹا آئے تیرا حسین سہن سے میرے بابا کا ماتم کر اسی اما میں پہچان رہی ہے میری دادی ہے جو بابا کا ماتم کر رہی ہے ماں کا نام سننا اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا سبرا کو لے کے حسین کے حجرے میں آئے حسین نے منظر دیکھا سمجھ گئے آواز کی زینب بھائی تیری ہر خواہش مانے گا مگر سبرا کی سفارش نہ کرتا اب تو زینب بھی حیران ہو گئی کیا آخر کیا بات ہے میری سبرا کو کیوں نہیں لے جا رہا عجیب جواب میرے آقا نے دیا ایک بات کا زینب تمہیں پتا ہے نا کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے مولا علی نے اپنی زینب کو کربلا کنواں اور شام بازاروں اور درباروں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ بھی کر دیا تھا تیار بھی کر دیا تھا زینب تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے نا میں اپنی ہر بیٹی کو کنواں اور شام کے بازاروں میں بے مکنا اور چادر پہ دیکھ لوں لیکن سبرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا دل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر جاؤں لیکن آقا کیوں کیا فرق ہے سبرا میں اور دوسروں میں حسین کا جواب زینب تیری باقی دے دیا یا میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے لیکن میری سبرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی تصویر کو تم اپنا چادر بازاروں میں لے پروردگار میرے مظلوم آقا حسین اور میری مظلومہ شہزادی زینب سے ایک بڑے امتحان کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ہر آفتوں پر